أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اپنی نعمتوں کو بتاتے ہوئے بیان فرمایا، الذی احسن کل شیء خلقا، اللہ وہ ہے جس نے بنائی، کل شیء جو چیز بنائی، جس چیز کو بھی پیدا کیا وہ اچھی طریقے سے پیدا کیا، الذی احسن بہترین پیدائش کی، بہترین چیزوں کو پیدا کیا، ہر چیز کی پیدائش کو اللہ نے کمال کے ساتھ بنایا، کمال کے ساتھ اس کو رکھا. تو ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ نے جس چیز کو بنایا خوب بنایا، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تِين، اور اللہ تعالی نے شروع کی انسان کی پیدائش کو، من تین کس سے پیدا کیا، وہ ایک مٹی کے گارے سے پیدا کیا. اللہ نے جو انسان کی پیدائش کی جب آغاز کیا تو پیدائش تو مٹی کے گارے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کی ایک نعمت تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کمال کے ساتھ بنایا، کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں، اس کے اندر کوئی عیب نہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز اپنی تخلیق کے اعتبار سے مکمل ہے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے مکمل ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں جو کچھ بھی پیدا کیا اور جن چیزوں کو جہاں پیدا کیا، وہ دنیا کے حکمت کے تقاضوں کے مطابق پیدا کیا اور مصلحت کے مطابق پیدا کیا. اس لیے ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے خوبصورتی رکھتی ہے. آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس چیز کو پیدا کیا، مثلا اب ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان کے اندر بھی کراچی میں ہیں، کراچی کی آب و ہوا ایک ساحلی علاقے کی آب و ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کے موسم، یہاں کے آب و ہوا کو سامنے رکھ کر یہاں کے پھل فروٹ سبزیوں کو پیدا کیا. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو صرف ساحلی علاقوں میں پیدا ہوتی ہیں، وہ ساحلی علاقوں کے علاوہ پیدا نہیں ہوتی اور وہی رہتی ہیں. جو صحرائی علاقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحرائی علاقوں کے لیے چیزیں الگ بنائی. مثلا جتنی ساحلی پٹی کے ممالک ہوتے ہیں، میں پپیتا ضرور پیدا ہوگا، یہ اللہ کی قدرت. اور جو صحرائی علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ چونکہ پانی کی قلت ہوتی ہے، تو وہاں گرما تربوز ان ساحلی پٹی، ان صحرائی علاقوں میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ پانی کی کیا ہے، قلت ہے، ضرورت ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ملکوں کے اعتبار سے چیزوں کو الگ الگ بنایا. افریقی ملک ممالک ہوں گے، وہاں کے موسم، وہاں کے مزاج، وہاں کی چیزوں کے لئے، وہاں کی ضروریات کے لحاظ سے چیزوں کو پیدا فرمایا، وہ یہاں نہیں پیدا ہوں گی. خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پیدائش کو ایک حکمت کے تحت رکھا. اور جب آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس جگہ کا علاج ہی یہی ہے، اس جگہ کی غذا یہ ہونی ضروری ہے. تمام ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جتنے ساحلی پٹی کے علاقے ہوتے ہیں ان جگہوں کے اوپر اگر پپیتے کا اہتمام نہ کیا جائے یا اس جیسی چیزوں کا اہتمام نہ کیا جائے تو وہاں کی آب و ہوا انسان کے نظام میں ہضم کو متاثر کرتی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے کراچی میں جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں جلدی بیمار پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اب سمندری آب و ہوا ہے، مرطوب آب و ہوا ہے. خشک علاقے ہیں وہاں پہ کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، عرب کی سرزمین کے اوپر کھجوریں پیدا ہوئی ہیں، وہ وہاں کی غذا خشک علاقوں. یہ اللہ کی ایک مصلحت ہے، غذا کا پیدا ہونا، چیزوں کا پیدا ہونا، جڑی بوٹیوں کا پیدا ہونا، نباتات کا پیدا ہونا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ایک نظام اس کا رکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے جس چیز کو پیدا کیا کس طریقے سے پیدا کیا، کمال کے ساتھ پیدا کیا، اچھے طریقے سے پیدا کیا. ہر چیز اپنے اندر کیا رکھتی ہے، ایک حسن رکھتی ہے. اور ان تمام چیزوں میں جتنی چیزیں اللہ نے دنیا میں بنائی، نباتات بنائی، جتنی بھی جمادات بنائی، تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہم نے انسان کو پیدا کیا. سب چیز انسان کے اندر، اشرف المخلوقات اللہ نے کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ 3 کے اندر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو تمام قوموں میں سب سے بہترین ہم نے پیدا کیا. چنانچہ اللہ تعالی نے انسان کی جو خلقت بنائی وہ بہترین خلقت بنائی. اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ انسان کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. انسان کو سونے سے نہیں بنا، انسان کو ہیرے جواہرات سے نہیں بنا، انسان کو اسی ایک پانی کے قطرے سے بنا جو گندا پانی ہے، جو بدبودار پانی ہے، جو ناپاک ہے، اس سے ہم نے انسان کو بنایا. لیکن بنایا تو ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان کے اندر اپنا کوئی کمال نہیں ہے، جو کمال ہے انسان کا اپنا پیدا کردہ کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیدا کردہ کمال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین قوم بنایا. چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقا، ہم نے ہر چیز کو بنایا، خوب بنایا. وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش ہم نے کی مٹی کے گارے سے. ثم جعل نسلہ، پھر انسان کی جو اولاد چلی ہے، اولاد آدم چلی ہے، وہ کس طرح چلی؟ من سلالۃ من ماء مہین، ایک نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے، منی کے قطرے سے اللہ نے انسان کی نسل کو چلایا. فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی اشرف ہونے کی صلاحیت نہیں تھی. بنایا ہم نے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے تو ہم نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، ورنہ انسان اس کے اندر کوئی اپنی ایسی چیز نہیں. چنانچہ اللہ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر اللہ نے ایسا اشرف المخلوقات بنایا، اس کو صورت بہترین دی، اس کو بولنے کے لیے زبان دی، اس کو سماعت دی، سننے کی صلاحیت دی، اس کو بولنے کی دیکھنے کی صلاحیت دی، اس کو قوت گویائی عطا کی جو دوسرے جانوروں کو نہیں. پھر اللہ نے انسان کو وہ طاقت دی کہ تمام جانوروں پر انسان اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں لا سکتا ہے. دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا. آپ دیکھیں انسان ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، جہازوں میں اڑ رہا ہے، پانی کے سمندر کے اندر انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، پوری دنیا کا سفر آپ کر رہے ہیں پانی کے جہازوں کے ذریعے سے، ہواؤں کے اندر انسان، زمینوں کی، سمندر کی تہ تک انسان پہنچا ہوا. قدرت اللہ نے انسان کو اتنی دی. بڑے بڑے اجدہے، بڑے بڑے شیر، بڑے بڑے چیتے، بڑے بڑے خوفناک جانور، ان سب کو اللہ تعالی نے انسان کے قابو میں کر دیا. چنانچہ آپ دیکھو بڑی بڑی سواریوں پہ ہمارا بیٹھتے ہیں، ٹرین کے اوپر سفر کر رہے ہیں، کتنی بڑی سواری ہے، جہاز پر سفر کر رہے ہیں، کتنی بڑی سواری ہے، گاڑیوں پر سفر کر رہے ہیں، کتنی بڑی سواری ہے، اونٹ پر انسان سفر کر رہا ہے، گھوڑوں پر انسان سفر کر رہا ہے، اور یہ دعا سکھلائے کہ یوں پڑھ لیا کرو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے تابع بنا دیا، ورنہ کیا مجال تھی انسان کی ان کو تابع کرنے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا، علم اس کو دیا، قوت گویائی اس کو دی، سماعت اس کو دی، بصارت اس کو دی، سمجھنے کے لیے دل اس کو دیا، سب سوچنے کے لیے دماغ اس کو دیا، یہ سب کچھ ہم نے انسان کے لیے کیا. اور جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی کوئی بیکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی دوسری مخلوقات ہیں، جیسے سانپ ہیں، بچھو ہیں، شیر ہیں، بھیڑیے ہیں، کتے ہیں، یہ سب زہریلے اور درندے جانور عام نظروں میں انسان کے لیے برے سمجھے جاتے ہیں، مگر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھیں، کوئی جانور اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، کوئی مخلوق اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی، ہر مخلوق کا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اللہ نے فائدہ رکھا. دنیا کے اندر کوئی چیز بیکار نہیں. ہم کہتے ہیں کہ صاحب فلانی چیز سے ہمیں نقصان پہنچا یہ بیکار ہے، نہیں، وہ بیکار نہیں ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے کہ الذی احسن کل شیء، ہر چیز، کل شیء کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اپنا وجود رکھتی ہیں، اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اپنا وجود تو نہیں رکھتی لیکن انسان ان کو محسوس کرتا ہے، اخلاق ہیں، اپنا وجود تو نہیں ہے، جسمانی وجود تو نہیں ہے لیکن انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اعمال ہیں، انسان کی اچھی گفتگو ہے، انسان کی بری گفتگو ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے اثرات ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اخلاق برے بتلائے جاتے ہیں، جیسے غصہ ہے، شہوت ہے، ہرس ہے، طمع ہے، یہ چیزیں بھی اپنی ذات میں بری نہیں ہیں، بلکہ ان کی برائی اس وقت ہوتی ہے جب یہ حد سے زیادہ تجاوز کر لیا جائے تو یہ برائی بن جاتی ہے، یا اپنی جگہ میں ان چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے تو برائی بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ غصہ ہے، غصہ ایک حد تک ضروری ہے، اگر ایک حد سے زیادہ غصہ کیا جائے گا تو نقصان ہے، جہاں غصہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیا جائے وہاں غصے کا فائدہ ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں غصہ نہ کرنے میں فائدہ ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا، جو کیفیات پیدا کی، کوئی کیفیت بیکار نہیں ہے اس کائنات کے اندر، ہر چیز کی اپنی جگہ جگہ افادیت، بشرط یہ کہ ان چیزوں کو صحیح جگہوں کے اوپر کیا کیا جائے، استعمال کیا جائے. اب یہ جانور ہیں جن کو ہم کہتے ہیں درندے، یہ ایک جانور دوسرے جانور کو کھا رہے ہوتے، ایک چیز دوسری چیز کو استعمال کر رہے ہوتے، کوئی چیز اس کائنات کے اندر اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ در حقیقت برائی اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے خطرناک چیزوں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزوں کو بھی پیدا کیا، گناہ بھی پیدا کیے، ثواب کی چیزیں بھی پیدا کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ثواب اور سزا ان اعمال کے اوپر رکھوں گا جو انسان اپنے اختیار سے اس کو کرے گا، جو انسان اپنے اختیار سے اس کام کو کرے گا اس کے اوپر میں نے جزا سزا رکھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو گناہ کے مواقع بھی اللہ نے دنیا میں پیدا کیے، ثواب کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے، اپنے قصد و اختیار سے جب ہم کوئی گناہ کریں گے ہمیں اس کے اوپر گناہ ملے گا، اپنا قصد و اختیار استعمال ہوگا، محض پیدا کرنے سے ہمارے پر کوئی جزا و سزا نہیں آتی جب تک کہ ہم اپنے قصد و اختیار سے اس کو استعمال نہ کریں. اس کو شریعت کی اصطلاح میں قصب کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قاف سین با، قصب. قصب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے اختیار سے کسی کام کو کرنا. اللہ تعالیٰ جو جنت اور دوزخ کے فیصلے فرمائیں گے، انسان کے ان گناہ و ثواب کے اوپر فرمائیں گے جو انسان اپنے قصد و اختیار سے کرے گا. بات سمجھ رہی ہے؟ جو انسان اپنے قصد و اختیار سے کرے گا، ہم نے اپنے قصد و اختیار سے نماز پڑھی ہمیں ثواب ملے گا، اپنے قصد و اختیار سے اگر نماز کو چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا، اپنے قصد و اختیار سے سچ بولیں گے ثواب ملے گا، اپنے قصد و اختیار سے جھوٹ بولیں گے گناہ ملے گا. یہ جزا اور سزا کے فیصلے اللہ نے اپنے اختیار کے اوپر رکھے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ ماء مہین, پھر ہم نے انسان کی نسل کو بنایا اس بے قدرے نچڑے ہوئے پانی سے, منی کے قطرے سے, ثم سواہ, پھر ہم نے انسان کو برابر کیا. یہ برابر کرنے کا مطلب ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کی تخلیق کرتے ہیں تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے. تمام اعضاء انسان کے اللہ تعالیٰ برابر بناتے ہیں, تناسب سے بناتے ہیں, اپنے قد کے تناسب سے بناتے ہیں. وہی قد انسان کا بڑا ہوتا رہتا ہے, اسی تناسب سے انسان کے اعضاء بڑے ہوتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ زیادہ لمبے ہو گئے, ٹانگیں زیادہ لمبی ہو گئی, سر زیادہ بڑا ہو گیا, نہیں. آپ دیکھو اللہ نے پورے انسان کی جو تخلیق کی ایک تناسب سے کی, نہ ذرا سا بڑا نہ ذرا سا چھوٹا. اور وہ تخلیق اللہ تعالیٰ کب سے فرما رہے ہیں؟ جب سے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے اس بچے کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بالکل چھوٹا سا, چند انچوں کا, چند سینٹی میٹر کا وہ بچہ ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ بڑا کر کر کے پیدائش کے مرحلے پر لاتے ہیں. پیدائش کے بعد پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ بڑا وہ انسان بن جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ بتاؤ کون خدا ہے تمہارا, میں دیکھتا ہوں اس کو, مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا, میں اپنے عقل کے اوپر پرکھتا ہوں کہ وہ سچ کہا یا جھوٹ کہا. کہاں وہ اپنی تخلیق کو دیکھے کہ کہاں سے چلا تھا, اور کہاں وہ اپنی جوانی کو دیکھے کہ آج وہ کس غرور اور تکبر کا شکار ہے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ, پھر اللہ تعالیٰ اس بچے میں اپنی روح پھونکتے. جب روح پھونکتے اللہ تعالیٰ, چوتھا مہینہ ہوتا ہے رحم مادر میں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس بچے کے بارے میں کچھ باتوں کو لکھ لو. جب بچے ابھی پیدا نہیں ہوا, ابھی بچے میں کیا پڑی ہے, ماں کے پیٹ میں روح پڑی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بچے کے بارے میں کچھ باتوں کو لکھ لو. نمبر ایک, کتنے سانس زندہ رہے گا, ٹائمر لگ گیا سانسوں کے ساتھ, یہ سانس ہم اور آپ لے رہے ہیں, یہ گنتی ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقلمند ہیں, اپنی طبی اصولوں پر زندہ ہیں. اللہ نے زندگی کے سانس ہمیں گن کر بھیجے اس دنیا میں, گن کر ہمارے گنتی کے سانس ہیں. کتنے سانس زندہ رہے گا, کتنا رزق استعمال کرے گا, رزق بھی اللہ نے لکھ دیا. جو روح اس دنیا میں آتی ہے وہ روح اپنا رزق خود لے کر آتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب بچے ہوں گے تو بھائی ان کے کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے, خرچہ کہاں سے ہوگا. ارے بھائی تم کون سا اپنی غذا کا انتظام خود کر رہے ہو, بتاؤ مجھے آپ, ہم اور آپ کو اپنے غذا کا انتظام خود کرتے ہیں؟ ان اللہ و رزاق ذو القوۃ المتین, اللہ وہ رزق دینے والا, وہی قوت والا. تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا رزق خود لے کر آ رہا ہے, اس کا تجربہ کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ باپ کی آمدنی میں اضافہ فرما دے. میں اپنے تمام ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو اپنی حالت پر غور کرو, جب ہم لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی بھی ہوتی تو ہمارے پاس پیسے کتنے ہوتے تھے, آمدنی کے ذرائع کتنے ہوتے تھے, بتائیے آپ. ہر انسان اس مرحلے سے گزرا, کچھ بھی نہیں ہوتے تھے, بہت تھوڑے سے ہوتے تھے. پھر آپ ہم اور آپ کام سے لگے, کام کے اندر بھی آمدنی یہ جو کچھ بھی پیسے مہینے میں ملتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے. پھر جب شادیاں ہوئیں اللہ نے رزق بڑھا دیا, کیونکہ اب ایک سے دو انسان ہو گئے, بیوی بھی گھر میں آ گئی, اپنا رزق بیوی بھی خود لا رہی ہے, کوئی کسی کے اوپر اس نے احسان نہیں کیا شوہر نے بیوی کے اوپر. وہ بھی ایک انسان ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اس کا بھی رزق اللہ نے اس کے ہاتھوں میں لکھا ہے, وہ اپنا رزق خود لا رہی ہے, کوئی کسی کو نہیں کر رہا. پھر بچے ہوئے, جو بچے ہوتے چلے گئے انسان کی آمدنی بڑھتی چلی گئی. ہر انسان کو آپ دیکھ لیجیے, جتنے انسان ہیں سب اپنا جائزہ لیں, سب یہ بات محسوس کریں گے کہ پہلے ہم کیا تھے, آج جب بچے ہو گئے, پھر جو بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں بچوں کے مسائل بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. پہلے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے, ان کو سنبھالنا اور پرورش کرنا ایک مرحلہ ہوتا ہے, پھر جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اسکول مدرسے جانے لگ جاتے ہیں, اب ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں, پھر بچے اور بڑے ہوتے ہیں اور اخراجات بڑھ جاتے ہیں, اور بڑے اور اخراجات, یہاں تک کہ وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں, اب ان کی شادیوں کی عمر آ جاتی ہے, اب ان کے اخراجات اور زیادہ بڑے ہو گئے. اللہ نے اتنے ہی ماں باپ کے رزق میں اور اضافہ کر دی. دینے والا تو اللہ ہے, وہ کس ہاتھ سے دے رہا ہے، کس ذریعے سے دے رہا ہے، وہ اس کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، میری اور آپ کی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے. اللہ نے تو ہمارے علم کے لیے بس ایک بات بتائی کہ ان اللہ، سمجھ لو یہ بات کہ تم کسی کو رزق نہیں دے رہے. رزق کوئی انسان کسی کو نہیں دیتا. دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ماں کے سینوں میں دودھ اتارتا ہے، یہ رزق ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کسی انسان کے اس میں کوئی دخل نہیں. اور وہ چونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، وہ ایک چند سیکنڈوں کے بھی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک دودھ کا خزانہ ماں کے چھاتیوں میں اتار دیا تاکہ اگر بچے اس بچے کی پرورش کے لیے پیسے نہ بھی ہوں تب بھی بچے کا رزق مسلسل چلتا رہے. کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں انتظام نہ ہو تب بھی بچہ جو ہے وہ چونکہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، لہذا بچہ کہیں ضائع نہ ہو جائے اس کے لیے مسلسل اللہ نے ایک رزق کا انتظام کیا. 2 سال جتنی مدت رضاعت ہے اللہ تعالیٰ ماں کے ذریعے اس بچے کو دودھ پلا دے. خدا کی قدرت تو دیکھو، خدا کے رزق کا انتظام تو دیکھو، کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں. بس ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے، ایک یقین ہونا چاہیے کہ واقعتاً اللہ رزق دینے والا ہے. ہاتھ تو اللہ نے کبھی باپ کے ہاتھ بنا دیے، کبھی کسی کے باپ کو انتقال ہو جاتا تو کیا بچے بھوکے مر جاتے ہیں؟ کیا بچے بھی فوت ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دوسرے ہاتھوں سے بچوں کو پہنچاتا ہے. ماں بھی ختم ہو جاتی ہے تو تیسرے ہاتھوں سے بچوں کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بہنیں ہیں نہ بھائی ہیں، وہ بچے پھر بھی ماشاء اللہ آج کڑیل جوان ہیں، اللہ نے ان کو رزق دیا. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ کہا جاتا ہے کتنے سال بچہ زندہ رہے گا، دوسری چیز کتنا رزق استعمال کرے گا، تیسری چیز بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں دفن ہوگا، کس زمین میں دفن ہوگا. ہم کہتے ہیں جی میری جگہ ادھر رکھ لو، ادھر رکھ لو، یوں کر لو، اللہ سے دعا مانگو اللہ ایسا کر دے. فیصلے تو اللہ کے ہیں، کہاں اللہ نے وقت لکھا ہے کسی کو تھوڑی پتا کون سی زمین میں آپ نے جانا ہے. ابھی ائی ارض تموت، کہاں جا کر انتقال ہوگا. اور چوتھی چیز اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے یہ بچہ نیکبخت بنے گا یا بدبخت بنے گا. اللہ تعالی نے زبردستی نہیں کی، ابھی اپنے اعمال اپنے اختیار سے وہ انسان کون سے اعمال کرے گا. یہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِ، پھر اللہ تعالیٰ بچے میں روح پھونکتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پھر اللہ نے تم کو سننے کے لیے سماعت دی. وَالْأَبْصَارَ، پھر اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی. وَالْأَفْئِدَ، سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے دل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم ہو کہ تم لوگ شکر ادا کرتے، اتنا کچھ اللہ نے تم کو دیا. دیکھیے ایک ایک چیز اللہ کی عطا کردہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے خدا تعالیٰ کی کہ اس کا دنیا میں کوئی بدل ممکن نہیں. آنکھیں ہیں، کوئی بدل ہے اس کا، سماعت ہے، کوئی بدل ہے اس کا، دل ہے، کوئی بدل ہے، دماغ ہے، کوئی دماغ کی ایک خدا نہ خواستہ کسی انسان کی رگ ڈھیلی ہو جائے پورا انسان زندہ انسان تعلیم یافتہ انسان بالکل بیکار، بالکل بیکار ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے سب کچھ ہم نے تم کو دیا، بہت کم انسان تم میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. ہر چیز اللہ کی، ہر نعمت انسان کے جسم کی اللہ کی ایسی ہے کہ ہر ایک نعمت کا انسان کے اوپر شکر واجب الادا. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا، ہماری انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے، دینا چاہیے دل میں. کوئی ایک چیز ادھر کی ایک رگ ڈھیلی ہو جائے پتہ چل جائے گا کہ انسان کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ کیا ہو گیا. آدمی سمجھتا ہے سب سے بڑا درد یہی ہے، یہی حال سر سے لے کے پیر تک کی ایک ایک چیز کا شکر اور صدقہ ہمارے ذمے میں واجب ہے. 365 جوڑ ہے انسان کے جسم میں، ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے. اب انسان اس صدقے کو تو نہیں دے سکتا، شکر تو کر سکتا یا یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ کو جسم میں جو صلاحیتیں دی وہ چیزیں میری صحیح کام کر رہی ہیں، مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں، اللہم لک الحمد و لک الشکر. لیکن بہت کم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان شکر ادا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ ہر جوڑ کے بدلے میں دن میں ایک صدقہ، اور فرمایا کہ یہ سارے صدقے کا لب لباب، سارے صدقے ادا ہو جاتے ہیں اگر کوئی انسان چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے. کوئی انسان اگر کیا کر لے، چاشت کی کیا کر لے، دو رکعتیں پڑھ لے تو جسم کے ہر جوڑ کا ایک صدقہ نکل جاتا ہے. ورنہ ہم اور آپ نکالنے بیٹھے تو پابندی تو ہم کر ہی نہیں سکتے اس پورے جسم کے ہر جوڑ کا ایک صدقہ نکالے، کمی کوتاہی ہوتی ہے. لیکن دو رکعت دو منٹ میں پوری ہوتی ہے، تین منٹ میں پوری ہوتی ہے، تو پورے جسم کے ہر جوڑ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے، انسان کی طرف سے ایک صدقہ بن جاتا ہے. پھر فرمایا کہ شکر، ایک تو یہ شکر کی قسم، دوسرا شکر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یہ ہے. شکر دو طرح سے ادا ہوگا، ایک زبان کے کہنے سے کہ یا اللہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ مجھ کو کوئی تکلیف نہیں، میرے سارے اعضا کام کر رہے ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، میری صحت اچھی ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. دوسرا شکر ادا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان دی گئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا. اگر اللہ نے آپ کو سماعت دی، اگر اللہ نے آپ کو بصارت دی، اگر اللہ نے آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی، اچھا دل دیا، ان اعضاء کو گناہوں کے کاموں میں استعمال مت کرو. کان ہیں ان کو گانے باجے سننے میں استعمال مت کرو، غیبت سننے میں استعمال مت کرو. زبان اللہ نے دی، ان زبانوں سے غیبت مت کرو، ان زبانوں سے جھوٹ مت بولو، اس زبان سے گالیاں مت دو، اس زبان سے لوگوں کے دل کو مت دکھاؤ، اس زبان سے جھوٹے وعدے مت کرو، اس زبان سے جھوٹ مت بولو. ان گناہوں سے رکنے کا نام یہ شکر ہے. دیکھیے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، کسی کو حسن دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ صحت بہت اچھی دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دولت بہت زیادہ دیتا ہے. اب جس کو دولت زیادہ مل گئی اس نے فضول خرچی شروع کر دی، جس کو خوبصورتی زیادہ مل گئی اس نے بے حیائی کے کام زیادہ شروع کر دیے. تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے؟ اللہ کی نعمت کا تو یہ شکر نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کیا جائے. تو شکر دو طریقوں سے ہوتا ہے. پہلا شکر کا طریقہ کیا ہے؟ کہ زبان سے شکر ادا کرے. دوسرے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. یہ بھی شکر ہے. آدمی کہہ کے بھائی یہ تو مجھے اللہ نے نعمت دی ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھ کو نعمت دی، میں ناجائز کام میں کیوں استعمال کروں؟ یہ تو ایک انعام ہے میرے اوپر اللہ کا، تو میں اس کو جائز جگہ پر استعمال کروں گا. چنانچہ ہمارے ہاں جن لوگوں کو دولت زیادہ ملتی ہے اس دولت کا کیا، بہت سارے لوگ وہ ہیں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بہترین مصرف ہے اللہ کی دی ہوئی دولت کا. اور بعض لوگ اس دولت کو استعمال کرتے ہیں نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، فضول خرچی کے لیے، ایک کی جگہ کے اوپر 20 گنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کے لیے، یہ تو اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بہت فرماتے تھے، اور حقیقت یہ کہ یہ توجہ کی بات ہے. فرماتے کہ جب اپنی کسی اچھائی کی طرف دھیان ہو، جب اپنی کسی اچھائی کی طرف دھیان ہو، یا کوئی آپ سے آپ کی کوئی تعریف کرے، یا کوئی آپ سے کیا کرے، آپ کی کوئی تعریف کرے کہ بھئی آپ نے فلانا کام بہت اچھا کیا، یا آپ کے اندر یہ فلانی بات بہت اچھی ہے، تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، کہ تم فوراً اپنی زبان سے کہا کرو کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ. اپنی کسی اچھائی کی طرف دھیان ہوا نا کہ بھئی میرے اندر یہ چیز اچھی ہے، وہ دوسروں کے پاس نہیں، اللہ نے مجھ کو یہ کمال دیا، آ جاتی ہے دل میں بات، فرمایا کرو کہ آپ کا کیا کمال ہے بھائی، سے بتائیے میرا کیا کمال ہے، آپ کا کیا کمال ہے. کمال کس کا ہے؟ دینے والے کا ہے. کمال تو اس خالق کا ہے جس نے اپنی قدرت سے ہمارے اندر اس چیز کو پیدا فرمایا. تو فرمایا کرتے تھے کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، یا اللہ یہ تو آپ کی ہے، میری کیا مجال، میری کیا طاقت کہ میں اس چیز کو پیدا کر لوں. فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ جملہ کہتا ہے، دل سے تکبر کے خیالات نکل جاتے ہیں، دل سے بڑائی کے خیالات نکل جاتے ہیں کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو شکر کس کا ہے، نعمت کس کی ہے، اللہ کی عطا کا. تو شکر اس طریقے سے ادا ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے، اس کو ان کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے. وقالو، اور وہ کافر لوگ کہتے تھے اِذْ عَزَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں رُل جائیں گے، رُلنے کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد مٹی بن گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا چھ مہینے کے بعد کہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا، انسان بھی ختم، ہڈیاں بھی ختم، مٹی میں بالکل رل مل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقیدہ بتلایا، کلام پاک میں فرمایا کہ انسان کی موت ایک ہی دفعہ آنی ہے، وہ آئے گی، مٹی میں انسان کو ڈالا جائے گا، قبر بنے گی، قبر کے بعد انسان جتنا زمانہ گزرنا ہوگا گزرے گا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تمام انسانوں کو کہ دوبارہ کھڑے ہو جاؤ۔ تمام انسانوں کو کیا حکم ہوگا؟ مسلمانوں کو نہیں، تمام انسانوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جس کو قرآن پاک کی اصطلاح میں بعث بعد الموت کہتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ کھڑا کیا جانا، دوبارہ زندہ کیا جانا۔ قرآن پاک نے اس عقیدے کو جگہ جگہ بیان فرمایا کہ انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے، انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ تو کافر لوگ اس عقیدے کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر گئے، مٹی میں چلے گئے، مٹی کے اندر رل مل گئے، ختم ہو گئے، ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مثالیں دے دے کر فرمایا کہ جس طریقے سے پہلی مرتبہ میں نے تم کو پیدا کیا، اسی طریقے سے دوسری دفعہ بھی پیدا کروں گا، کوئی نہیں، میرے لیے تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس کو فرمایا کہ وقالو، کافر لوگ کہتے تھے، اِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بل ہم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ لوگ اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں، وہ اس عقیدے کے منکر ہیں کہ ہماری ملاقات اپنے رب سے بھی کبھی ہوگی۔ ہندو جو ہیں، یہ جو اپنی میتوں کو آگ لگاتے ہیں، آگ لگا کے اس کے جو راکھ ہوتی ہے، اس راکھ کو پہاڑوں پر، جمنا پر، گنگا پر، کہاں کہاں بکیرتے ہیں، یہ کس عقیدے کے تحت بکیرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں، اپنے رب سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم تو راکھ بن گئے اور چھوٹی چھوٹی راکھ کو ادھر ادھر پہاڑوں پر، دریاؤں میں بہا دیا، اب کہاں سے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی بات، تم جب پہلی مرتبہ پیدا ہوئے تو تم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، نشان ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بے نشان انسان کو ایک وجود دے دیا، تو اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ ہی پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، جو دل چاہے کرنا ہے کر لو، راکھیں بکھیر دو، دریاؤں میں بہا دو، پہاڑوں پہ بکھیر دو، مٹی میں ملا دو، ہم تو دوبارہ زندہ کریں گے، یہ تو ہمارا اللہ نے کلام پاک میں جگہ جگہ کہا۔ بول اے نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سمجھنے کی بات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یتوفاکم ملک الموت، تم کو وفات دیتے ہیں ملک الموت، موت کے فرشتے، وہ تم کو وفات دیتے ہیں، الذی وکل بکم، جن ملک الموت کو اللہ نے آپ کے اوپر مقرر کیا، الذی وکل بکم، جس ملک الموت کو اللہ نے آپ کے اوپر، کہ آپ سے مراد ہے تمام بنی نوع انسان، تمام بنی نوع انسان کو اللہ کے اوپر اللہ نے ملک الموت کو مقرر فرمایا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹ کر آؤ گے۔ یہ عقیدہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو ہر انسان کی موت آنی ہے، اور موت جو آئے گی اس میں اس بات کی طرف تنبیہ فرمائی پہلی آیت میں کہ منکرین قیامت کو تنبیہ ہے، اور ان کے اس تعجب کا جواب ہے کہ مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے، اپنی موت پر دھیان دو اور غور کرو تو وہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، انسان کی پیدائش خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کاملہ کا مظہر ہے، پھر اپنی موت اس کے اوپر توجہ دو تو یہ بھی خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ ہم اپنی غفلت اور جہالت سے سمجھتے ہیں کہ انسان کی موت خود بخود آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں خود بخود موت آ گئی، ایسے کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہماری کسی انسان کی موت خود بخود نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی انسان نہ خود مرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک خاص نظام تیار کر رکھا ہے، جن میں حضرت عزرائیل علیہ السلام ان تمام فرشتوں کی جماعت کے سردار ہیں، سربراہ ہیں. ساری دنیا کی موت ان کے انتظام میں دی گئی ہے. حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ نے مقرر اسی لیے کیا کہ پوری دنیا کے جتنے انسان، تمام بر اعظموں پہ، پہاڑوں پہ، سمندروں میں، دریاؤں میں، جزیروں میں، صحراؤں میں بسے ہوئے، دور دراز علاقوں پر، وہاں تک سب انسانوں کی موت کی ذمہ داری اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے حوالے کی ہے. جس شخص کی جس وقت جس جگہ موت مقدر ہے، ٹھیک اسی وقت وہ اس کی روح قبض کرتے ہیں، ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے. جس کی جو رات قبر میں لکھی ہے وہ رات اس کی قبر میں آ کر رہتی ہے، چاہے دنیا کے ہزاروں جتن کر لو، وہ رات قبر سے باہر نہیں آئے گی. نہ ایک دن پہلے وہ قبر میں جائے گا، جو رات اللہ نے اس کی قبر میں لکھی ہے وہ وہاں پر آئے گی. اس آیت مذکورہ میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو مفرد ذکر کیا، واحد ذکر کیا، اس سے مراد ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام. اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ الذی تتوفاہم الملائکہ، وہاں پہ جمع کا صیغہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس سے مراد در حقیقت ملائکہ ہیں. یعنی عزرائیل علیہ السلام یہ کام انجام تنہا نہیں کرتے، بلکہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے کہیں کہیں مفرد کا صیغہ لایا، کہیں جمع کا صیغہ لایا. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک تشت کے اندر، ایک پلیٹ کے اندر دانے بکھرے پڑے ہوں اور آپ ان دانوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے یوں کر کے دیکھ رہے ہو. حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ تمام بنی نوع انسان، پوری دنیا کے، پورے بر اعظموں کے کہیں بھی رہتے ہوں، وہ ایک تھالی کے اندر دانوں کی طرح، جس طرح ہمارے ہاتھوں میں تھالی ہے، تھالی کے دانے، جس کو دل چاہو اٹھا لیا. عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہی ہے کہ جس کا وقت آتا ہے ان کو اٹھا کے ہی نکال دیا، وہ دنیا سے باہر چلا گیا. کسی کی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کسی کی اچانک موت آ جاتی ہے، یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہے، کسی کا کوئی انسان کا عمل دخل نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرحانے ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. کیا فرمایا؟ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ملک الموت نے جواب دیا، آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. اور فرمایا جتنے آدمی شہروں میں یا دیہات اور جنگلوں اور پہاڑوں میں یا دریا میں آباد ہیں، میں ان میں سے ہر ایک کو دن میں پانچ مرتبہ دیکھتا ہوں. ہر ایک کو دن میں کتنی مرتبہ دیکھتا ہوں؟ پانچ مرتبہ. فرماتے میں ان میں سے ہر ایک کو دیکھتا ہوں. یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ کتنا قریب پہنچ گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے. کتنا رزق تھا، اتنا رزق ہو گیا پورا، چلو جی وقت آ گیا. کتنی سانسیں پوری ہونی تھی، پوری ہو گئی، چلو جی وقت آ گیا. ایک دن میں، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بھائی یہاں یہاں بیٹھے ہیں، امریکہ وہاں ہے، افریقہ وہاں ہے، تو ایشیا وہاں ہے. ہمارے آپ کے لیے دوریاں ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے کوئی دوری نہیں ہے. ان کے لیے بالکل ایک پلیٹ میں جیسے دانے پڑے ہوئے ایسے انسان رکھے ہوئے. تو فرمایا ہم نے ہر ایک کو دن میں پانچ مرتبہ دیکھتا ہوں، اس لیے میں ان کے ہر چھوٹے بڑے سے بلا واسطہ واقف ہوں. آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں ہر ایک سے واقف ہوں. پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عزرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ ہے کہ مجھ کو ہر انسان میری نظروں کے سامنے ہے، دن میں پانچ مرتبہ ہر انسان کو میں دیکھتا ہوں، یہ اللہ کے حکم سے ہے، میری اپنی طاقت نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے. ورنہ اگر میں ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پر بھی قدرت نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہی اس کا حکم نہ، کی طرف سے اللہ کا حکم نہ آ جائے. مچھر کو بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے حکم سے نہیں مار سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم مجھے نہیں آیا. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ملک الموت اپنی مرضی سے خود پہنچتے ہیں اور جا کر روح قبض کرتے ہیں، نہیں، اللہ کا حکم آتا ہے کہ جا کر روح قبض کرو تو وہ آ کر قبض کرتے ہیں. مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھر کی روح بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ملائکہ روح قبض کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بل حضرت اسرائیل علیہ السلام صرف انسانوں کی روح قبض کرنے کے اوپر معمول ہوتے ہیں. اور اس کے بہت سارے حوالے ہیں تفسیر کی کتابوں میں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کی جو جماعت ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے تو خیر ہر ایک کی موت آتی ہے لیکن یہ جو جماعت ہے یہ جماعت صرف انسانوں کی روح قبض کرتی ہے. اللہ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کے سب ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا, اللہ تعالیٰ نے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار, اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے ایسی خدمت سپرد کی کہ ساری دنیا تمام انسان مجھے برا بھلا کہیں گے کہ دیکھو یہ موت کے فرشتے ہی ان لوگوں کو موت دیتے, اور جب میرا ذکر آئے گا تو لوگ میرا ذکر کس سے کریں گے, برائیوں سے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تدارک کر دیا, ہم نے اس کا تدارک کر دیا. وہ کس طرح کیا کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب اور امراض رکھ دیے, دنیا میں موت کے کیا کر دیے, ظاہری اسباب اور امراض کیا کر دیے, رکھ دیے, بیماریاں رکھ دی جن کے سبب لوگ موت کو ان اسباب امراض کی طرف منسوخ کریں گے, اور آپ ان کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے. اب دیکھیں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کو کینسر ہو گیا, وہ کینسر کی وجہ سے مر گیا, یوں نہیں کہتے کہ اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح نکال لی, کینسر کی وجہ سے مر گیا, اس فلانے کے گردے فیل ہو گئے تھے وہ گردے فیل ہونے کی وجہ سے مر گیا, فلانے کا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا وہ ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے مر گیا, فلانے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گیا, یوں ہی کہتے ہیں نا ہم لوگ آج. یہ اللہ نے دیکھو موت کا تو بہانہ ہے, بیماریاں تو بہانے ہیں, یہ جو موتیں آتی ہیں یہاں خود اس روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے رکھا لوگ اسرائیل علیہ السلام کو برا بھلا نہ کہیں, ورنہ جو وقت مقرر ہے اس وقت کو تو اس نے جانا ہے. اب بیماریوں کے سلسلے رکھے ہوئے, کوئی ڈیڑھ سال بیمار رہا, کوئی چھ مہینے بیمار رہا, کسی کی دو سال بیماری چلی, کسی کا جلدی حادثہ ہو گیا, کسی کا دیر میں ہو گیا, یہ سارے اسباب اللہ نے بنائے تاکہ لوگ اہم اسباب کو طرف منسوخ کریں. باقی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو ڈاکٹر کو بڑی باقاعدگی سے دکھاتا تھا, پھر مجھے بیماری کیوں ہو گئی, میری موت کیوں آ گئی, ہے نا جی. ارے بھائی ڈاکٹر کو دکھایا, ڈاکٹر کے ہاتھ میں زندگی تو نہیں ہے, یہ تو دنیا کے ایک طور طریقے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں دکھانا چاہیے ڈاکٹروں کو, خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو دنیا میں اسباب اختیار کرے, لیکن جب وقت آئے گا تو آئے گا, دل کو فیل ہونا ہوگا وہ تو فیل ہوگا, موت کی روح نکلنی ہوگی تو وہ تو نکلے گی, اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ اللہ تعالیٰ بس بات یہ کہ انسان کو اپنی موت کا دھیان رکھنا چاہیے, کوئی راہ باہر نہیں آئے گی قبر سے ہماری. چنانچہ آگے فرماتے ہیں کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن جن کا تذکرہ میں نے پچھلے اتوار کو بھی کیا تھا, ان سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض اور درد اور زخم وغیرہ ہیں وہ سب موت کے قاصد ہیں. موت کے قاصد کا کیا مطلب ہے؟ موت کی طرف انسان کو بیدار کرنے والے, کہ دیکھو یہ بیماری چھوٹی ہے, یہ بیماری کیا ہو سکتی ہے, بڑی بھی ہو سکتی ہے. بخار ہے, کہنے کو بخار کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہوتی, لیکن بخار خدا نہ خاصا بڑھ جائے, اسی بخار سے موت واقع ہو جاتی ہے. کوئی بھی بیماری, تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض درد اور زخم وغیرہ ہیں وہ سب موت کے قاصد ہیں, انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں. پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے بندے خدا, میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنی خبریں, کتنے قاصد یا کے بعد دیگرے تجھے خبردار کرنے اور موت کی تیاری کے لیے بصورت امراض و حوادث بھیجے ہیں, اب میں آ پہنچا, اب میں آ پہنچا, جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی اور قاصد نہیں آئے گا. اب تم اپنے رب کے حکم کو مانو گے, ہاں خوشی سے, ہاں مجبوری سے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کو بڑی انسانوں کے ساتھ بڑی بے رحمی کا معاملہ کرتے ہیں, اچانک آ کے دبوچ لیتے ہیں, جان نکال لیتے, روح نکل جاتی ہے, اذان ختم ہو جاتا ہے, سمجھنے کا بھی موقع نہیں ملتا, کوئی نوٹس ہی نہیں دیتے. دنیا میں کوئی کسی کو ملازمت سے برخاست کرتا ہے تو ایک مہینے کا تو نوٹس دیتا, آپ تو کوئی نوٹس ہی نہیں دیتے. انہوں نے فرمایا کہ میں جتنے نوٹس دیتا ہوں اتنے نوٹس تو کوئی دیتا ہی نہیں, بس مسئلہ میرا یہ کہ میرا نوٹس کوئی لیتا نہیں, میرا نوٹس کوئی لیتا نہیں. فرما دے جب انسان کو بخار آتا ہے تو یہ میرا نوٹس ہوتا ہے کہ دیکھو بیماری ہے, ابھی چھوٹی ہے, یہی بیماری کبھی بڑی بھی ہو سکتی ہے, یہ بخار بگڑ جاتے ہیں, موتیں آ جاتی ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ جب انسان کے ہاں کی داڑھی میں سفید بال آتا ہے یہ میرا نوٹس ہوتا ہے, میرے اس نوٹس کو کوئی لیتا ہی نہیں. یہ نوٹس اس بات کا ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی اب جوانی ختم ہو گئی, اب ادھیڑ عمری میں داخل ہو گئے, ادھیڑ عمری کے بعد اب بڑھاپا ہے, اب معاملہ اونچائی کی طرف نہیں جا رہا, معاملہ نیچائی کی طرف جا رہا ہے, سمجھ جاؤ. لیکن کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. فرمایا کہ جب انسان کا پوتا یا نواسا پیدا ہوتا ہے یہ میرا نوٹس ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی تمہاری پہلی فرسٹ جنریشن تھی, سیکنڈ جنریشن شروع ہو گئی, اب ان کو بھی جگہ چاہیے. وہ کہیں گے بابا جی جگہ خالی کرو, ہمیں بھی دنیا میں رہنا ہے. یہ نوٹس ہے میرا, لیکن میرے اس نوٹس کو کوئی لیتا نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نوٹس پہ نوٹس ہے. یہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں, ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتے, ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتے جب تک کہ اس کو حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو, تو جا کر روح قبض کرتے. بات یہ ہے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے, ہر انسان کا یہ فرض ہے, کوئی انسان اس سے مستثنی نہیں. انبیاء کرام نے اپنے آپ کو کبھی اس سے علیحدہ نہیں سمجھا, ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اپنے آپ کو, کہ ہمیشہ اپنی موت کی فکر انسان کرے, یہ انسان کا سبق ہے. اور اس بات سے ڈرے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جا کر کھڑا ہونا ہے, ہم اس دنیا میں دائمی رہنے کے لیے نہیں آئے. نہ کوئی دنیا میں دائمی رہا, انبیاء کرام نہیں رہے, تو ہمارا کہاں سے رہیں گے. اللہ رب العزت ہر انسان کو اس بات کی فکر عطا فرما دے کہ وہ اس کی فکر اپنے اندر پیدا کرے کہ ہماری موت کا وقت آ رہا ہے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. ہمیں عرب اللہ کی بارگاہ میں کیا ہونا ہے؟ کھڑا ہونا. اس کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہو گیا, ہزاروں گناہوں سے ہم آرام ہو جائیں گے, ہزاروں گناہوں سے. یہ بڑے بڑے گناہ انسان کرتا ہے پھر معافی بھی نہیں مانگتا. دیکھو ایک انسان میں گناہ کر کے معافی مانگ لیتا, ایک وہ گناہ کر کے معافی بھی نہیں مانگتا. یہ وہ لوگ ہوتے جو بالکل غافل بیٹھے ہوئے ہیں مرنے سے, بالکل غافل بیٹھے, ان کو پرواہ ہی نہیں. تو بہت سمجھتے ہیں, بہت دوسروں کی آتی ہماری تو کبھی آئے گی نہیں. یہ دھوکہ, شیطان کا دھوکہ. اللہ رب العزت اسے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور ایمان کامل پر اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ فرمائے, آخرت کی منزل سب کی آسان فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میری بڑی تائی کا انتقال ہو گیا, میرے بھائی گلشن میں رہتے ہیں خلیل اشرف صاحب, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میری تایا زاد بہن ہیں, وہ سخت بیمار ہیں اور شدید مرض میں مبتلا ہیں, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.